बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، تیسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے نوجوان سائنسدانوں نے نینو مواد سے کام لیتے ہوئے ایکس ریز سے محفوظ رکھنے والا سستا لباس تیار کر لیا ہے. پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے گروپ نے مولانا فضل الرحمان کے لیے صدارت کے عہدے کا مطالبہ کر دیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت غریب سے غریب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے سعودی ڈرون طیارے کو یمنی فوج نے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. اور برازیل میں جاری ڈیف اولمپک یا سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے اولمپک کے دوسرے دن ایران نے سونے کا ایک اور تمغہ حاصل کر لیا ہے. پیش خدمت ہیں اب خبروں کی تفصیلات. ایران کے نوجوان سائنسدانوں نے نینو مواد سے کام لیتے ہوئے ایکس ریز سے محفوظ رکھنے والا سستا لباس تیار کر لیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق عام طور پر ایکس ریز اور دیگر شعاؤں کے تابکاری اثرات سے بچانے کے لیے سیسا جیسی دھات کا استعمال کیا جاتا ہے، جو اپنے وزن اور لچکدار نہ ہونے کے سبب پہننے والوں کے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے. ایران کی ایک نالج بیس کمپنی نے اس مشکل کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ایسا پلاسٹک تیار کر لیا جو نرم اور لچکدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایکس ریز کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ پلاسٹک غیر دھاتی نینو اور پولیمر عناصر کو ملا کر بنایا گیا ہے، اور اسے حفاظتی لباسوں میں سیسے کی پرتوں کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایران کے نوجوان ماہرین کے تیار کردہ اس پلاسٹک لباس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی لاگت مارکیٹ میں دستیاب ایسے دوسرے عناصر کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے. ایران آنے والے تمام مسافروں کے لیے کورونا ویکسین کارڈ اور پی سی آر ٹیسٹ کی مثبت رپورٹ دونوں کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے. امام خمینی بین الاقوامی ایئرپورٹ کے سلامتی اور حفاظتی انتظامات کے امور کے ڈائریکٹر سید محمد رضا سیف نے کہا ہے کہ ایران کی قومی انسداد کورونا کمیٹی کے نئے قوانین کے مطابق ایران کا سفر کرنے والے 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام ایرانی اور غیر ایرانی مسافروں کے پاس کورونا ویکسین کی 2 خوراکوں یا 2 ڈوز کا سرٹیفکیٹ اور پی سی آر ٹیسٹ کی نگیٹو رپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگے کم سے کم 14 دن گزر گئے ہوں اور پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ کو بھی 72 گھنٹے سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کورونا ویکسین کارڈ یا پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری تھا، مگر اب نئے قوانین کے مطابق ایران کا سفر کرنے والے 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام ایرانی اور غیر ایرانی مسافروں کے پاس کورونا ویکسین کے 2 ٹیکوں کا کارڈ اور پی سی آر ٹیسٹ کی نگیٹو رپورٹ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے گروپ نے مولانا فضل الرحمان کے لیے صدارت کے عہدے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے گروپ کے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اتحادی جماعتوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا انہیں منظور ہوگا، لیکن ان کی جماعت چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ملک کا صدر بنایا جائے۔ انہوں نے سابق عمران حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکمرانوں نے اقتدار میں آنے کے باوجود اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری جنرل سینیٹر عبدالغفور حیدری نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کا کوئی ہدف نہیں تھا، اس نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا اور پاکستان کے دوست ممالک کو بھی ناراض کیا۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن کے ذریعے امریکی سازش اور مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت بیرونی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں اس سازش کے ایک ایک کردار کا پتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ چیف جسٹس بہت اچھے انسان ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے جو اس سازش کی تحقیق کرے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ امریکی سفارتخانے میں کون کون جاتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفیر مراسلہ کوڈ میں بھیجتا ہے، اس لیے ہم اسے پبلک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن ملک کی قومی سلامتی کونسل میں یہ مراسلہ رکھا گیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت غریب سے غریب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نریندر مودی نے کولیشن فار ڈیزاسٹر ریسیلینٹ انفراسٹرکچر سی ڈی آر آئی پر بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان کی حکومت ملک کی ایسی پائیدار ترقی کے لیے کوشاں ہے جس میں ملک کا کوئی بھی فرد پیچھے نہیں رہے۔ اس بین الاقوامی کانفرنس سے آسٹریلیا کے وزیر اعظم، گھانا کے صدر، جاپان کے وزیر اعظم سمیت مختلف عالمی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کانفرنس کے لیے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کسی بھی بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مرکزی حیثیت لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے اور ہندوستان میں وہ اسی پالیسی پر گامزن ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان میں تعلیم، صحت، پینے کے پانی، صفائی، بجلی اور دیگر شعبوں میں بنیادی خدمات کو وسعت دینے اور معیار بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ اس وقت ملک بجلی کے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی حکومت کی جانب سے سب کی یکساں ترقی کی کوششوں کا ذکر ایسی حالت میں کیا ہے کہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں طبقاتی اور فرقے وارانہ خلیج بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی نریندر مودی کا نعرہ ہے، لیکن حزب اختلاف ان کی جماعت پر ملک کے عوام کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر چلنے کا الزام لگاتی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ملک کی سب سے بڑی ریاست یو پی میں خواتین کو انتہائی غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری اور ریاست یو پی کی کانگریس انچارج پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ یوگی حکومت کی بلڈوزر پالیسی کے شور میں لا اینڈ آرڈر دب کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں ریاست کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب خواتین بقول ان کے تھانوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ ریاست یو پی کے علاقے للت پور میں اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بننے والی ایک 13 سالہ بچی تھانے پہنچی تو وہاں بھی اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان کے ضرورت مند عوام کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد کی کھیپ کابل ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان عوام کے لیے ایران کی بھیجی گئی انسان دوستانہ امداد کی کھیپ میں غذائی اشیاء اور دوائیں شامل ہیں جو بدھ کے روز کابل میں حالیہ دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والوں اور شہداء کے اہل خانہ کے لیے ارسال کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی افغان عوام کی بھرپور مدد اور حمایت کی ہے اور حالیہ دنوں میں افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا شکار افراد کے اہل خانہ کے لیے خاص طور سے غذائی اشیاء اور دوائیں ارسال کی گئی ہیں۔ عراق میں ترکی کے 7 فوجی در اندازی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ ینگ جرنلسٹ کلب کی رپورٹ کے مطابق عراقی کردستان کی جماعت پی کے کے نے شمالی عراق میں ترکی کے 7 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ پی کے 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 رہنما آرام بائک نے ترکی کے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے فوجی شمالی عراق کے علاقے زاپ میں در اندازی کی کوشش کر رہے تھے جس کے دوران پی کے 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 ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اور اس طرح ترکی کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے سعودی ڈرون طیارے کو یمنی فوج نے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سعودی ایئر فورس کے CH-4 قسم کے اس جاسوس طیارے کو آج صوبہ حجہ کے علاقے میں پرواز کے دوران مار گرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی جاسوس طیارہ تخریبی اقدامات کی غرض سے علاقے میں پرواز کر رہا تھا، اسے ایک میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان 2 اپریل سے جنگ بندی کا آغاز ہوا تھا، لیکن سعودی عرب صنعاء ایئرپورٹ کا محاصرہ ختم کرنے کے معاملے میں مسلسل لیت و لال سے کام لے رہا ہے اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے یمن کے لیے تیل لانے والے کئی بحری جہازوں کو ضبط کر لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے یوکرین کو ہونے والے نقصانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی فضائیہ نے منگل کے روز یوکرین کے 39 فوجی مراکز کو تباہ کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اپنی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ منگل کے روز یوکرین کے 39 فوجی مراکز کو تباہ کرنے کے علاوہ ہتھیاروں کے 6 گوداموں اور امریکی ساخت کے 1 ریڈار سینٹر کو میزائل سے تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنے ملک کی تعمیر نو کا تخمینہ $600 ارب کا لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رقم روس کو ادا کرنی ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم نے یوکرین کی جنگ میں اس ملک کو فوجی ہتھیار فراہم کیے جانے کی خبر دی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے یوکرین کی پارلیمنٹ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ یوکرین کو 30 کروڑ پاؤنڈ کے فوجی ہتھیار فراہم کر رہا ہے تاکہ جنگ میں اس ملک کی فوجی مدد کی جا سکے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر جنگ نے بھی ایک اشتعال انگیز بیان میں کہا تھا کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں مغرب ٹینکوں اور جنگی طیاروں سمیت مختلف قسم کے جنگی ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ برازیل میں جاری ڈیف اولمپک یا سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے اولمپک کے دوسرے دن ایران نے سونے کا ایک اور تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ڈیف اولمپک میں یہ تمغہ ایران کے کراٹے کار میلاد صادق زادے نے حاصل کیا، جنہوں نے اپنے یوکرینی حریف کو 7-3 سے شکست دے دی۔ برازیل ڈیف اولمپک میں یہ ایران کو ملنے والا سونے کا دوسرا تمغہ ہے۔ صادق زادے اس سے پہلے 2017 میں ترکی ڈیف اولمپک میں بھی سونے کا تمغہ حاصل کر چکے ہیں۔ برازیل ڈیف اولمپک میں ایران کے لیے پہلا سونے کا تمغہ امیر محمد دفتری نے جوڈو کے مقابلے میں حاصل کیا تھا۔ برازیل ڈیف اولمپک میں شریک ایرانی دستہ اب تک 7 تمغے حاصل کر چکا ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسی کے 4 تمغے شامل ہیں۔ برازیل ڈیف اولمپک میں دنیا کے 80 ملکوں کے 4000 سماعت سے محروم کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ 16 خواتین اور 59 مردوں پر مشتمل ایرانی دستہ برازیل ڈیف اولمپک کے 8 مختلف شعبوں میں حصہ لے رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 خاتم۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزئیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں۔ یہ پہلی بات۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہٰذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ مثلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے اراد و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے، وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے۔ لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا، ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا، اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے۔ اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے، اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے، نہیں، اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے۔
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں۔ کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے، سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں، بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے، ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے، ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے، ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی۔ لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب۔ تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہ دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے. نہیں، امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے: النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ. نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو. والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو، اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے, اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے, جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی, تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی, اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے, اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کی زندگی پر اثر کتنا ہوگا. دیکھیے, نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے, بعض میں کم ہے بعض میں زیادہ ہے, لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے, اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, وہ ذرہ بین ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا, یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا, یعنی کیا, یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے, اس کے وہاں کوئی سوس, کوئی فریب, کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے, بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے, جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے, وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے, تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں, اپنی آخرت کو سنواریں, ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ماد پر یقین نہیں رکھتا ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, ماد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا ماد پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے, جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی، افسردگی، یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، قیامت کے اوپر ہے، تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس موت کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان موت پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون، اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا، خاص کر ماں باپ کا، ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے، لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا، اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلقات ہیں، وہ قوی ہوں، مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے، دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے، کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے، ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے، بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے، ان کو ادراک کر سکے، اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے، تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے، تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے، اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.